من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية سورة تحریم کی آیت نمبر 8 ہے. کل سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں میرے پاس شب برات کے حوالے سے, حضرت کوئی عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, اس رات میں کیا کریں. اصل جو عبادت ہے نا, اصل عبادت وہ ہے گناہ سے بچنا. آج ہم نفلی عبادت کے لیے تو کسی درجے میں تیار ہو جاتے ہیں, ناجائز کام یا ظلم, دو قسم کے احکام ہیں نا, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق, ان دو چیزوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑی عبادت ہو مگر انسان اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہا ہو, یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی خاص دن میں خوب خوب عبادت کریں لیکن نہ اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہوں اور نہ مخلوق کے حقوق. عبادت کی اپنی اہمیت ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر جو بیانات ہوتے ہیں عبادت کی فضیلت تو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے, فرائض اور واجبات کی طرف زیادہ توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی. ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, پورے پورے الفاظ نہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ یہ جنتی ہیں, یا کوئی اور خوشخبری کی بات بتائی کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو ایک دوسرے صحابی نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کون سا عمل, کون سی عبادت ایسی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے نبی کی زبان سے دنیا میں اللہ کی رضا کی بشارت دی ہے. تو وہ مہمان بن کے چلے گئے کہ آپ کے یہاں وقت گزارنا چاہتا ہوں. دو تین دن گزارے ان کے ساتھ, تو دیکھا ہے تو وہی جیسے ہمیں ویسے یہ بھی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کوئی خاص ان کی عبادت ہو, کوئی خاص کچھ کام کر رہے ہوں. یہ بڑے پریشان ہوا کیا ان کو بشارتیں ملی ہیں اور ہمارا نام لے کے الگ سے نبی نے نہیں فرمایا. جنت میں تو سب صحابہ ہی جائیں گے لیکن جن کا باقاعدہ نام لیا جائے ان کی فضیلت زیادہ ہے نا. پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, آپ کا کوئی ایسا عمل ہو تو مجھے اللہ کا واسطہ, اللہ کے واسطے بتاؤ, میں نے تو کوئی عمل نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک عمل ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو دل میں کسی سے کینہ یا بغض نہیں رکھتا, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. سمجھ رہے بات کو, کسی کا کینہ بغض نفرت. ہماری دن اور رات گزرتے ہیں نا ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. دفتروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے چلا جائے میں آگے نکل جاؤں, ایک امپلائی جو ہے دوسرے کے بارے میں اپنے باس سے اس کی شکایتیں کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ. شب برات کو رات کو پوری اچھی طرح عبادت کی, ٹھیک ہے, پوری عبادت کی رات, صبح جا کے پھر آفس میں اپنے کلیگ کی برائی شروع کر دی کہ یہ ایسا ہے, یہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے, ویسے میں زیادہ اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں, میری عادت نہیں ہے کسی کے عیب اچھالوں, کسی کے کیڑے نکالوں, لیکن میں نے کہا ایسا نہ آفس کا ماحول خراب ہو جائے. بندہ صحیح ہے نہیں, ہے بندہ جو ہے نا اصل میں دل میں حسد ہے کہ اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے اور میں کیوں پیچھے جا رہا ہوں. تو بھائی جانے تو اس کو ترقی اگر مل جائے کوئی بات نہیں, دل میں یہ نیت کر لو بھائی اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے, جس کی تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل ترقی کون سی ہے؟ آخرت کی. ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں مجھے آگے لے جائے, بس اس کے پیچھے لگنا چاہیے. تو غلط طریقے سے ترقی کی کوشش کرنا یہ تو اچھا کام نہیں ہے نا, کسی کی برائیاں کر کر کے. تو حسد, پھر دو نمبری, دوغلی پالیسی, سامنے کچھ ہیں پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے. سامنے مکھن لگاتے رہتے ہیں, سر آپ بہت اچھے ہیں, سر بہت کے تو زیادہ چاپلوسی ہوتی ہے نا, تو ایسے اس کے ماں وہ جیسی جائے گا بولے گا میں تو ایسے اس کو بیوقوف بنا رہا تھا, ابے میں تو ویسے ہی اس کو بیوقوف بنا رہا تھا. تو بغض ہے, حسد ہے, کینہ کا مطلب حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا شروع ہو جائیں. پہلے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی میں پیچھے چلا جائے, آپ اس سے آگے جائیں یا نہ جائیں, کم از کم اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو, یہ حسد ہے. اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ خامخواہ کا بغض. جیسے ایک آدمی سے غلطی ہوئی تو آپ کے دل میں اس کی ایک نفرت پیدا ہو گئی, اس نے ظلم کیا آپ کے ساتھ, زیادتی کی, اب بعد میں اس نے آپ سے معذرت کر لی یا اس کی تلافی کر لی, لیکن آپ اس کی نفرت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں کینہ, دل سے نکالتے نہیں ہیں آپ. یہ بعض آدمیوں میں یہ چیز ہوتی ہے, اپنی بیویوں کے معاملے میں کینہ ہوتا ہے. ان کی بیوی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا, یہ بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس, تو وہ ساری زندگی عورت کو اس پہ تانے دیتے رہتے ہیں, یہ کیوں کیا بھائی, چھوڑو, ختم کرو, مٹی ڈالو, جو ماضی کا قصہ تھا اس کو بھول جاؤ. سب سے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی, لیکن وہ مردوں کی بات طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل میں کینہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے نا بعض بیماریاں ایسی ہیں جو, جیسے بعض جسمانی بیماریاں اللہ نے جانوروں سے انسان کو اس کا علاج سکھایا ہے, تو ایسے ہی بعض روحانی بیماریاں بھی جانوروں میں ہوتی ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دینی پڑتی ہے. جیسے وفاداری ایک اچھی صفت ہے, اس کو سمجھانے کے لیے لوگ گھوڑے کی اور کتے کی مثال دیتے ہیں. تو مثالیں اللہ نے اس لیے رکھی ہے نا تاکہ سمجھ میں آ جائے بھائی اس کو کہتے ہیں وفاداری. بہادری ایک اچھی صفت ہے, کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بہادر کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو شیر کی مثال دے سکتے ہیں. اور کسی کے اور ایک چیز ہوتی ہے چالاکی, ڈیڑھ ہوشیاری. ایک تو ہوتا نا ہوشیار آدمی, ذہین آدمی, یہ تو اچھی صفت ہے. ہوشیار ہونا, ذہین ہونا تو اچھی بات ہے نا, ذہین آدمی ہے تو یہ تو ایک اچھی بات. لیکن ایک ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار, یہ کسے کہتے ہیں؟ چالاک آدمی, جو اپنے مفاد میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں آ کے بیوقوف بن جاتا ہے. اس کی یہ ایک بری صفت ہے, یہ اللہ نے کوے میں رکھی ہے. کوا جو ہے نا, کوا وہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اس کی سزا بھی بیان کر, یعنی اس کی سزا کی مثالیں بھی رکھی. کتنا ہوشیار ہوتا ہے کوا, ایسا چالاک ہوتا ہے, صرف اپنے مفاد میں, اپنے ذاتی مفاد میں بہت ہوشیار ہوتا ہے. کوے کی بڑی مثال ہے, میں نے خود کووں کو ایسی ہوشیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا کوا جو ہے نا, اس نے کمبخت نے روٹی کھائی اور جو ٹکڑا بچ گیا نا وہ کارنر پہ لے جا رہا ہے, کونے پہ لے جا کے پتھر کے نیچے چھپا دیا. اس نے چھپا اس لیے بھی کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے اس کے اوپر, تاکہ اگلے وقت میں بھوک لگے گی تو دوبارہ آ کے کھا لوں گا میں, اتنا ہوشیار. اور کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلی درخت کے نیچے آگے بیٹھ جائے نا جہاں ان کا بچہ ہو, تو یہ احتیاطاً اسے وہاں سے مار مار کے بھگا دیتے ہیں. تو یہ بھی سیلف ڈیفنس ہے نا, پہلے پیشگی اس کے لیے. لیکن جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا, اللہ اس کو اس کی ہوشیاری کا مزہ چکھا دیتے ہیں. یہ ڈیڑھ ہوشیار ہے تو اللہ نے کوئل اور مینا کو ڈبل ڈیڑھ ہوشیار بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ڈیڑھ ہوشیار کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہوگی, یہ تو آپ اس کو ڈبل کر لیں. ان کے ساتھ انہیں بیوقوف کون بناتا ہے؟ کوئل. اور ایسا بیوقوف بناتی ہے, وہ کیا کرتی ہے, کوے کی مادہ نے جہاں انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں نا, کوی نے مثلا 6 انڈے دیے ہوئے ہیں, اب وہ انہیں سہ رہی ہے کہ بھئی چلو میرے بچے نکلیں گے, چھوٹے چھوٹے بڑے ہوں گے, پھر اسکول جائیں گے, بڑے اس نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. کوئل کیا کرتی ہے, اپنا ایک انڈا اس میں رکھ کے چلی جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے انڈا تو دے دیا ہے بہن, تم بچہ پال کے, جیسے بعض خواتین ہیں نا, اولاد تو ہو گئی اب پالنے کی ٹینشن, تو کسی کو دے دیا, بھائی تم رکھ لو, بڑا ہو جائے گا تو ہمیں دے دینا. کوئی رکھتا ہے کسی کے بچے کو؟ بھائی بڑا ہو جائے گا پھر بھی ہم ہی رکھیں گے, اس نیت سے تو ٹھیک ہے, لیکن بڑا ہو کے تمہیں دے دیں اور وہ جو مشکل وقت تھا وہ ہم کاٹیں, ایسا نہیں ہوتا. کوئل کیا کرتی ہے کہ انڈا دے گی اور کہتی ہے چھوڑو ٹینشن کیا لینا, یہ کوا جو ہے نا ساری دنیا کو بیوقوف بناتا ہے, آج اس کو ٹوپی کرا دو, اس کو چونا لگا دو, ایسا چونا لگاؤ کہ یہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتا رہے, ایسا زخم کرو. تو وہ کوی وہ کوئل کیا کرتی ہے, کوئل بھی اور مینا کا بھی سنا ہے ہم نے, وہ کیا کرتی ہے کہ ایک انڈا اس میں گھسیڑ دیتی ہے. اور یہ ہوشیاری کرتی ہے کہ کوا تو بڑا ہوشیار ہے نا, جب اس کی مادہ آئے گی دیکھے گی تو یہ تو چھ تھے یہ سات کہاں سے ہو گئے, تو کوئل ایک ہوشیاری یہ کرتی ہے اس میں سے ایک انڈا گرا دیتی ہے تاکہ کاؤنٹنگ میں وہ پورے ہو جائیں. یہ حقیقت ہے, وہ کوے کی مادہ اسے سہتی رہتی ہے انڈے سے چوزا بھی نکلتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے سمجھ میں نہیں آتا, تھوڑا سا پریشان تو ہوتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے مجھے کون بیوقوف بنا سکتا ہے. جو بھی ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو وہ کھلاتی بھی رہتی ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے نا اور وہ سارے کائیں کائیں کر رہے ہیں اور یہ کچھ اور کر رہا ہے, پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ کیا ہے, پھر وہ مارتی ہے اس کو بھگاتی ہے, لیکن وہ اس وقت تک اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم جا رہے ہیں وہاں. تو اب اللہ نے یہ مثال کوے میں رکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ڈیڑھ ہوشیاری کسے کہتے ہیں اور ڈیڑھ ہوشیار لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کیا کرو, اپنی ہوشیاری کو بھی ایک حد تک رکھا کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ بڑی بڑی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو جڑوں سے کاٹ رہی ہیں, ان کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے. تو ان صحابی کا اچھا عمل کیا تھا کہ بھائی دل میں کسی سے کینہ یا بغض نہیں, ٹھیک ہے جس سے لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا اسی وقت جو بھی حساب کتاب ہے ختم کرا کے رات کو جب سوئیں گے تو کینہ اور بغض رکھ کے نہیں, فری ذہن کو صاف رکھ کے خالی رکھ کے بوجھ ہلکا رکھ کے سوئیں گے, کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا نہیں, اللہ دے رہا ہے ترقی تو اور دے اس کو. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عبادت کی اپنی فضیلت, شب برات کے بارے میں میرے تین چار سال بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں, وہ میری ویب سائٹ پر موجود ہیں, وہ آپ سن سکتے ہیں. میری جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ شب برات کا لفظ لکھیں گے تو وہ تین چار بیانات آ جائیں گے. تو میں آج کے بیان میں تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا ایک تھوڑی تھوڑی زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا میں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ عبادت کی اپنی فضیلت ہے, لیکن شریعت میں اہمیت کس کی زیادہ ہے بولو بھائی, کہ اللہ کے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں اور مخلوق کے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں. اللہ کے حقوق میں یہ کہ انسان گناہ سے بچے, گناہ سے بچنے کی شریعت میں اہمیت بہت زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا جنہوں نے بہت لمبی تہجد کی نماز پڑھی اور فجر میں نہیں آئے. پوچھا جا کے بھائی کیوں نہیں آئے, کہا کہ یار یا امیر المومنین تھک کتنا گیا تھا کہ آنکھ ہی نہیں کھلی. تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم رات بھر سوتے رہو اور نماز جماعت سے پڑھ لو, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ساری رات تہجد پڑھو اور تمہاری نماز چھوٹ جائے. تو فرائض واجبات کی طرف جو ہے نا توجہ یہ زیادہ ہونی چاہیے. دوسری ایک بات یہ کہ بیان تو میں شب برات کے موضوع پر کرتا رہتا ہوں لیکن دو تین باتیں کی ان کو دہرانے کی ضرورت ہے. دیکھو بھائی اس رات میں جو کرنے کا کام ہے نا وہ صرف عبادت ہے, اور اللہ کو انفرادی عبادت اجتماعی عبادت سے زیادہ پسند ہے سوائے جماعت کی نماز کے. سمجھ رہے, جماعت کی نماز تو فرض ہے نا, وہ تو اللہ نے جماعت رکھ دی, باقی چیزوں میں اللہ کو انفرادی عبادت. ہم شور شرابہ زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں, شور شرابہ ہمارے یہاں زیادہ ہے اور کام جو ہے وہ کم ہے. اب میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں ہمیں نظر آتا تھا بھائی شب برات میں لڑکے جتھے بنا بنا کے آتے تھے مسجدوں میں, پان گٹکے بھی لے کے آ رہے ہیں تاکہ نیند آئے گی تو گٹکا بھی چلتا رہے گا پان بھی چلتا رہے گا. اس میں کیا ہے, ایک تسبیح رکھی ہوئی ہاتھ میں, ایک دو دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا, اس کے بعد گپ شپ شروع ہو گئی, بیٹھے میں ہاں ہو گپے لگ رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اور سنا یار کیا ہے, نہیں چھوڑ یار مذاق چھوڑ رہے, پھر خیال ہے بھائی آج تو شب برات آج تو کیا ہے, اچھا ہے پھر سبحان اللہ پانچ چھ دفعہ پھر کا پھر شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہے, گپے مارنی تھیں تو بھائی اس کے لیے ضرورت کیا ہے بھائی مسجدوں کو گپے مارنے کے لیے ان میں آنا, پھر قبرستان جاتے تھے جتھے بنا بنا کے. یعنی انٹرٹینمنٹ بنا لیا، تفریح بنا لیا ایک چیز کو. سنت کے مطابق تھوڑا کام ہو یہ خلاف شرع طریقے سے زیادہ کام سے بہتر ہے. دیکھو فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، نماز جنازہ میں جتنے زیادہ نمازی ہوں میت کے لیے فائدہ ہے اس میں، کیونکہ سب مل کے دعا کرتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں اس چکر میں، جنازے میں اگر تاخیر کی ہے پھر لوگوں کے زیادہ جمع ہونے سے میت کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خلاف شرع طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے تو آپ میت کو رکھیں اور وہ چھ دن بعد تو اور زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے. تو لوگوں کے زیادہ جمع ہونے سے جب فائدہ ہوتا ہے جب آپ نے جلدی دفنانے کی کوشش کی اور اتفاق سے لوگ زیادہ جمع ہو گئے. ہمارے ہاں تاخیر کرتے ہیں میت میں، اتنی تاخیر کرتے ہیں لوگ، زیادہ آ جائیں زیادہ آ جائیں زیادہ آ جائیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سنت کے خلاف ہے. اور اتنی افسوس کی بات ہے آج کل دیندار گھرانوں میں میت میں تاخیر ہوتی ہے. ایک بات میں اہم بتا دوں اس کو خاص طور پہ، بھائی الگ سے ریکارڈ کریں، میری وصیت کے طور پہ میں اگر مر گیا نا، اگر کیا مروں گا تو لازمی دعا کرو اللہ تعالیٰ شہادت دے. تو شہادت مل جائے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو اپنی طبیعی موت اگر مر گئے تو جب بھی میں مروں گا میرا یہ بیان لازمی چلا دیں. یہ ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میں مروں اونچی آواز سے یہ جو آگے کے الفاظ ہیں چلا دیں، مرنے کے بعد میری کوئی ویڈیو نہ بنائے، کوئی تصویر نہ کھینچے. ایک بات، جس نے کھینچی نا میری تصویر مرنے کے بعد خاص طور پہ اور ویڈیو بنائی، اس سے حساب میں قیامت کے دن لوں گا انشاءاللہ کہ جب میں نے منع کیا تھا آپ نے کیوں بنائی. اس کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے، یہ جو رونمائی کے لیے میت کو لٹاتے ہیں نا کہ حضرت جی دنیا سے چلے گئے ہیں، جس جس نے دیکھنا ہو آگے دیکھ لیں، یہ حرکت کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جس نے دیکھنا ہو ابھی دیکھ لے، آ کے دیکھ لیا، ادھر والوں نے بھی دیکھ لیا بھائی، سب نے دیکھ لیا وہاں سے. مر گیا قطعاً اجازت نہیں ہے کہ بھائی کوئی میت کو لٹایا جائے اور لائن لگا کے لوگ آ کے، نہ قبر میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے نہ ویسے. ابھی وجہ بتاتا ہوں اس کی، میں یہ وصیت کر رہا ہوں وصیت کہ بالکل چہرہ کی رونمائی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور تیسرا کام، گھر والے دیکھ لیں، بیوی بچے دیکھ لیں، وہ الگ چیز ہے، ان کو میں منع نہیں کر رہا. عام لوگوں کو یا چاہے کتنے ہی محبت کرنے والے لوگوں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مجھے لٹائے چوک پہ اور جناب آ جائے جی رسم رونمائی ہو رہی ہے، یا باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور چہرہ کھول کھول کے دکھائی جا رہی ہے، دیکھ لیں حضرت جی لیٹے ہوئے ہیں، آئیے دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں، آ جائیں مولوی صاحب آپ ادھر سے، آپ نے بھی دیکھا چلیں آپ ادھر سے. یہ حرکتوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنے کام ہو گئے؟ دو. یہ جیسے ہی مر جاؤں نا بھائی یاد رکھنا یہ فوراً چلا دینا ہے بیان، اور زبانی بھی لوگوں سے کہنا ہے کہ مولوی صاحب نے سختی سے منع کیا ہے، لوگ باز نہیں آتے ہیں. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا. اگر رات کو 10 بجے مرتا ہوں تو سب سے پہلے جو میرے لواحقین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی غسل دیں، کفن دیں اور فوری طور پر قبرستان رابطہ کریں. کراچی میں مر گیا تو کراچی کا جو ماڑی پور کا قبرستان ہے نیول کالونی کا، وہاں لے جائیں. کراچی سے باہر مرتا ہوں تو پھر کراچی لانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں مر گیا وہیں. یہ سب کے ساتھ ہوگا. آپ لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ ہوگا، آپ بھی مریں گے. اب کہہ رہا ہوں یار یہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آج، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، سمجھ رہے ہو بات کو، سب نے مرنا ہے. تو جیسے ہی موت کی یا شہادت کی اطلاع، اللہ کرے شہادت دے، اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے، تو بھائی فوراً غسل، فوراً کفن، اور کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا. کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا، فوراً دفنانے کی کوشش. قبر تیار ہونے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تک انتظار ایک مجبوری ہے، وہ انتظار ہو گیا ایک مجبوری ہے، اس سے زیادہ انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے. رات کو دفن ہوا تو فجر کی نماز کا انتظار نہیں کرنا ہے. رات کو اگر انتقال ہو گیا، 10 بجے انتقال ہوا تو یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں، نا 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 نا، 10 بجے انتقال ہوا تو 11, 12, 1 بجے جو بھی ہے بھائی غسل کفن کر کے فجر سے پہلے پہلے دفنا دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فجر کا انتظار نہیں کرنا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. چوتھی وصیت، جو بھی مجھ سے ٹوٹی پھوٹی محبت کرتا ہے اگر اس وقت تک کرتا رہا، کیونکہ آج کل کے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لوگ کسی کے بارے میں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اگلے دن مردہ باد کے نعرے لگا. جو عوام کی عقیدت ہے نا، ہمارے اکابر کہتے ہیں اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. دو منٹ میں آسمان تک پہنچتی اور دو منٹ میں انسان سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو بالکل اسفل السافلین تک پہنچا دیتے. تو جن لوگوں کو محبت ہے اور امید، ان کا خیال ہے کہ مرتے تک، جب مریں گے تو اس وقت تک رہے گی اور واقع رہ بھی جائے، اور وہ چاہیں کہ مولوی صاحب کے لیے ہم کیا کریں، تو سب سے بہترین عمل ہے انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی مسجدوں میں مغفرت کی دعا کہ اللہ مولوی صاحب تھے جو بھی تھے، ان سے جو گناہ ہوئے ہیں تو قبر میں اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آسان بنا دے. اور وہی میدان حشر اور یہ جو ساری سختیاں آگے آنے والی ہیں، اے اللہ ان کو جو گڑ گڑا کے دعا مانگے گا وہ، اور یہ صرف میرے لیے نہیں، سب علماء یا جتنے بھی اپنے بھی لواحقین دنیا سے جاتے ہیں، والدین جاتے ہیں، سب کے لیے یہی، ان کے لیے دعاؤں پہ زیادہ زور لگایا کرو، کھانے پینے پہ، تمبو پہ، ٹینٹ پہ، ان چیزوں پہ وقت اور پیسہ برباد مت کرو. ابا کا انتقال ہو گیا، محبت میں لوگوں کو دیگے کھلائے چلا جا رہا ہے، تمبو لگائے چلا جا رہا ہے، اس کا ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مغفرت کی دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ. سب سے زیادہ ضرورت میت کو اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کا قبر میں حساب نہ لے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے، گناہوں کا اللہ اگر ہم سے حساب لے لے تو میرے بھائی پھر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بچ کے چلا جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے. ہم سب کو، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ہم سے ماضی میں جو خطائیں ہوئیں، یا اللہ نہ کرے کوئی خطا آگے مقدر میں ہے، تو ہمارے لیے ہمارے بعد والے لوگ اتنا اللہ کے سامنے روئیں کہ اگر وہ ہم توبہ کے بغیر چلے گئے تو ہماری توبہ نہیں لیکن ان کی توبہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ان کی دعا اللہ ہمارے حق میں قبول کر لے. اس کا معمول بنانا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے، پانچویں چیز ہے ایصال ثواب. تو ایصال ثواب کے لیے چپکے سے کوئی صدقہ کر دے، بس کسی غریب کو پیسے ہے نا، جیسے آپ چاہتے ہیں نا کسی بزرگ کو ثواب پہنچائیں یا اپنے والدین کو، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چپکے سے کسی مسجد میں پیسہ لگا دیا، چپکے سے کسی مدرسے میں پیسہ لگا دیا، چپکے سے کسی غریب کو پیسہ دے دیا آپ نے کہ بھئی یہ لیں. دل میں نیت کریں، اس کو نہ بتائیں کہ یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ مر گئے تو ثواب ملے. وہ چاہے گا، اللہ کرے وہ دل میں چاہے گا سارے مر جائیں، کہے گا فلاں کے مرنے پر اتنا پیسہ آ رہا ہے تو وہ تو ان سے بھی بڑے مفتی ہیں، وہ جب مریں گے تو پھر تو زیادہ پیسہ آئے گا. تو بس دل میں نیت کہ بھائی یہ چپکے سے پیسہ پکڑو، یہ لو اپنی حاجتیں پوری کرو، اور دل میں نیت کیا کر لیں، اللہ اس پہ صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا لیں. یہ کام زیادہ سے زیادہ، چاہے میرا انتقال ہو یا کسی کا بھی ہو، اور اپنے بزرگوں کا، اپنے لواحقین، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، ان میں سے کوئی مر جائے تو سب سے زیادہ یہی کام کرنے چاہیے اس سب کے لیے. تو میرے لیے بھی آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور میں آپ لوگ کے لیے وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی مر گیا مجھے اطلاع ملی تو میں اس کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس کی ذرا تفصیل تھوڑی سی بیان کرتا ہوں. بات آ گئی ہے کہ یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں نا کہ جیسے ہی مر گئے تو اب تصویریں لی جا رہی ہیں. ایک تو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں ابھی تک علماء کا اتفاق نہیں ہے. یہ تو ایک وقتی ضرورت کے وقت علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بیانات کے لیے یا الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہے. یہ خام خواہ شو مارنے کے لیے تصویریں لے لے کے، ایک تو اس میں ناجائز ہونے کا پہلو بھی ہے. اب جب مر گئے تو پھر ان کی تصویریں کیوں لے رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یادگار کے لیے، تو بھائی یہ یادگار کا یہ ہندوانہ طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. مسلمان اپنے مرحومین کو ان کی تصویریں لگا کے یاد نہیں کرتا. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ نے نبی کی تصویریں اپنے کمروں میں لگائی ہوتی. کسی صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کبھی بھی نہیں بنائی. وہ جانتے تھے کہ یہ یاد رکھنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آج وہ گئے ہیں کل ہم چلے جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی برزخ میں. وقتی طور پر ہماری جدائی ہوئی ہے. وہ یاد اس طرح رکھتے تھے بھائی ان کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، مغفرت کی دعا کی جائے، اور نبی ہیں تو ان پر درود پڑھا جائے. یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں کرتے، تصویریں لگا لگا کے جیب میں بھی رکھی ہوگی، ایک بٹوے میں لگی ہوئی ہوگی، ایک فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہوگی، ایک واٹس ایپ پہ لگائی ہوئی ہوگی کہ مجھے یہ حضرت جی سے بڑی محبت تھی. باقی نہ ان کے لیے کبھی بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، نہ ان کے لیے کبھی صدقات و خیرات کرے گا، نہ یہ اس طریقے سے احسان و ثواب کرے گا. تو ایک تو اس لیے تصویر پر وصیت کر رہا ہوں کہ میری تصویر نہ لی جائے، کہ تصویر کا مسئلہ علماء نے ضرورت کی بنیاد پر، کوئی اس میں حکمت ہو، میت کی تصویر میں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ دوسرا، میت کی تصویر لینے میں دوسرا نقصان یہ ہے، یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ چھپا دیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد چہرے میں تغیر پیدا ہوتا ہے، چہرہ انسان کا ایسے فریش نہیں رہتا جیسے زندہ حالت میں رہتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک دلیل لیتا ہوں۔ دیکھو موت جو ہے نا، موت اللہ نے قرآن میں موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے، اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری روح سوتے ہوئے میں بھی قبض کر لیتے ہیں اور جب تمہاری موت آتی ہے نا تو اس کو بھی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو جسم سے روح نکلتی ہے نیند کی حالت میں بھی اور موت کی حالت میں بھی، نیند میں عارضی نکلتی ہے واپس آ جاتی ہے اور موت میں ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے، اس وقت واپس آئے گی جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، نیند جو ہے نا وہ کم درجے ایک چھوٹی موت ہے، بات اچھی طرح سمجھیں، نیند کیا ہے؟ چھوٹی موت، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ بڑی موت ہے۔ چھوٹی موت میں انسان کا چہرہ اتنا متغیر ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس حالت میں اپنا چہرہ لوگوں کو دکھاؤں۔ آپ سے کوئی ملنے آتا ہے تو آپ گھر والوں سے کہتے ہیں میں جب سور، آپ کی کوئی زیارت کے لیے آئے کہ میں فلانے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کبھی گھر والوں سے کہتے ہیں میں سو رہا ہوں گا نا، اس سے کہنا آ کے دیکھ کے چلا جائے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کوئی گٹکا وٹکا منہ میں رکھتے ہیں تاکہ دوران خون تھوڑا سا تیز ہو جائے، جو رکھتے ہیں وہی بتاؤں گا نا، تو تھوڑا سا جو ہے نا حساب کتاب سیٹ ہو جائے، اس کے بعد چہرے پہ ذرا رونق آتی ہے، پھر آپ کسی سے ملتے ہیں، خاص طور پہ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، لڑکے کی ماں آ رہی ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کیا لڑکی کی ماں یہ چاہے گی کہ میری بیٹی کو سسرال والے اس وقت دیکھ کے جائیں جب بچی سو رہی ہو؟ بتاؤ، آپ لوگ بتائیں گے تو میں آگے بات کروں گا۔ کبھی یہ چاہے گی کہ میری بچی کو رشتے والے آ رہے ہیں تو بچی سو رہی ہے تو چادر ہٹا دوں گی یوں کر کے، دیکھو یوں یوں سو رہی ہے، ہاں وہ کروٹ کے بل ہوگی تو بولیں گے بھائی چت لیٹ کے سو جاؤ تاکہ چہرہ پورا نظر آئے، مردہ بھی تو چت لیٹا ہوا ہوتا ہے نا، تو یوں چادر ہٹائی، دیکھ لیں جی یہ ہے آپ کی بہو ہونے والی، ابھی سو رہی ہے، میں نے کہا کیا اٹھائیں اس کو، اور میک اپ کر کے سوئی ہے اس لیے ہم نے کوئی وہ اتنے کوئی پرابلم بھی نہیں، وضو کر کے میک اپ کر کے سوئی تھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت چہرے میں وہ بات نہیں ہوتی، یہ انسان کی تبھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب سوتے ہیں تو چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں کیونکہ خراٹے بھی آ رہے ہیں اور عجیب عجیب سی سانس بھی نکل رہی ہے، آنکھوں سے پانی بھی نکل رہا ہوتا ہے، جب انسان صبح جب اٹھتا ہے تو آنکھوں پہ کتنا گند میل جمع ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں روح واپس آتی ہے نا، جب سوتے ہوئے آدمی کو اٹھایا جاتا ہے جھنجھوڑ کے، تو روح تھوڑی تھوڑی واپس آتی ہے، پورا بیدار نہیں ہوتا، اس وقت بھی آپ کسی سے نہیں ملیں گے، اس وقت بھی کسی سے نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو لڑکی والے آئے ہیں دیکھنے کے لیے، ہمارا داماد کیسا ہوگا، آپ سو رہے ہیں تو آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھایا کہ تیرے متوقع سسر آئے ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، آپ کیا کرو گے، اٹھو گے، اٹھتے ہی سیدھا نہیں چلے جاؤ گے ان کے پاس، حالانکہ روح جسم میں لوٹ آئی ہے، مگر پھر بھی نہیں، بلکہ آپ کیا کرو گے، پوری طرح سے فریش ہونے دو، ابھی تو آدھا سو رہا ہوں آدھا جاگ رہا ہوں، اس کے لیے آپ جا کے پانی کے چھپکے مارو گے، کیونکہ پانی کے چھپکے مارنے سے اور فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر اور زیادہ چاہ رہے ہو کہ اٹریکٹو نظر آؤں تو تھوڑا سا کچھ کھاؤ پیو گے بھی، کیونکہ خالی پیٹ میں بھی انسان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، دیکھ لو نا روزے کی حالت میں اثر کے بعد کیسا عجیب سا مرجھایا ہوا ہوتا ہے آدمی، روزے کی حالت میں اثر کے بعد دیکھو لوگوں کو تو عجیب سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مرجھائے مرجھائے سے، جیسے ہی افطاری کرتے ہیں دو نوالے جاتے ہیں چہرے پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی ہے، حقیقت ہے یہ۔ تو صبح جب انسان سو کے اٹھتا ہے بالکل سو رہا ہوتا ہے تو بالکل بے نور چہرہ، جب سو کے اٹھتا ہے واش روم جا کے پانی کے چھپکے مارتا ہے تو چہرے پہ اور تھوڑی رونق پیدا ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، ناشتہ واشتہ کر لیتا ہے تو پھر ہوتا ہے بالکل فریش۔ اب وہ کہتے ہیں ہاں بھائی جس نے دیکھنا ہے ٹکٹ لگا لو، اب لوگ ٹکٹ لگا کے بھی دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اتنے اچھے لگو گے آپ ان کو، دیکھ لو میں نے آپ کو کتنا اچھا بنا کے پیش کیا، اب آپ کو جو بھی رشتے والے آئیں گے ہاں بھائی یہ تو بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا جچ رہا یار، بڑا زبردست ہے. تو جب نیند میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور یہ حالت ہر ایک کی ہوتی ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو چاہے کتنا ہی نیک اعمال کرنے والا ہو، لوگ کتنا نیک اعمال کا چہرے پہ نور آتا ہے، مگر سوتے میں تھوڑا وہ نور کم ہو جاتا ہے. ہاں برے اعمال والے کا اور کم ہو جائے گا، نیک والے کا تھوڑا کم، لیکن ہوتا کم ہے. تو اس کا نیکی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے بلڈ کے سرکولیشن سے اور تازگی سے. جب وہ نہیں ہے چہرے کی رونق غائب ہو گئی. سوتا ہوا آدمی کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے، اس میں توہین ہے اس کی. تو جب مر گئے اور روح مکمل جسم سے نکل گئی، بلڈ کا سرکولیشن ہی جام ہو گیا، اور میڈیکل سائنس کے مطابق اور مشاہدے کے مطابق فوراً جراثیم نے حملہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کام بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. علماء کی لاشیں بھی گل کے ختم ہو جاتی ہیں قبر میں، بڑے بڑے بزرگوں کی لاشیں. یہ کوئی برائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے کہ بھائی یہ باڈی میں نے تمہیں دی تھی دنیا میں رہنے کے لیے، اب یہ باڈی میں تم سے چھین رہا ہوں. تو اس کا یہ نہیں کہ کسی کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں تو کوئی برا آدمی ہے. وہ تو بھائی نیک لوگوں کے جسم میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو وہ تو ایک پروسیس ہے، وہ تو ہوگا. ہاں کچھ کرامت کے طور پر کسی کا جسم محفوظ رہ جائے تو ایک الگ بات ہے، جیسے نبی کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی دفنایا بھی نہیں گیا، اور آپ کا چہرہ بھی سب نے دیکھا، کیونکہ اس میں تغیر کا امکان ہی نہیں ہے. وہ امکان ہی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں تھے، آپ کے چہرے پر تازگی اور نور قیامت تک اسی طرح رہے گا. جسم خراب، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. اسی طرح بعض شہدا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، سب شہدا کے ساتھ نہیں، یہ کرامت ہو جاتی ہے. اللہ ایک کرامت ظاہر کر دیتے ہیں کہ شہید ہو گئے، جسم خراب نہیں ہو رہا، مہینوں مہینوں لاش پڑی رہتی ہے، جسم صحیح رہتا ہے. صحابہ کے ساتھ بھی بہت سے ایسے ہوتا تھا، غزوہ احد کے صحابہ جو تھے، شہدا جو تھے، ان کی جب بھی جسم نکلا ہے. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، یہ جنت البقیع میں دفن ہیں. عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی ہمارے علماء کا ایک بڑا، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. ہمارے اکابر میں بہت سارے لوگوں کو جنت البقیع میں جگہ ملی ہے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب قبر کھودی گئی، سعودی عرب کیا کرتے ہیں، وہاں ہر تھوڑے عرصے کے بعد میں بلڈوزر چلا کے دوبارہ میت دفناتے ہیں. تو جب ان کی قبر پہ بلڈوزر چلایا گیا اور دوسرے میت کو دفن کرنے کی دیکھا کہ تو وہ بالکل سلامت تھی ان کے جسم. تو یہ کرامت ہے. یہ تو کرامت کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہو جائے. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ بھائی چاہے نیک ہو چاہے بزرگ ہو، یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے. بہت بڑے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، اور اس سے کوئی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بھائی اعمال اچھے ہیں تو جنت میں جائیں گے یہ. تو اب مجھے بتاؤ کہ نیند میں جب آپ اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہ رہے، تو جب آپ مر گئے اور فوراً آپ کے جسم پہ جراثیم نے حملہ کرنا شروع کر دیا، جسم خراب ہونا شروع ہو گیا، اسی وقت چہرے کا نور بھی ختم، نور وہ والا جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بہرحال، اور فوراً چہرہ متغیر، آنکھیں پھولنا شروع، اس وقت آپ میت کو رونا. اور پھر مزید کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ناک میں روئیاں بھی ٹھوسی ہوئی ہیں میت کے، تو ناک میں روئی ڈال دیتے ہیں نا کہ کوئی خون وون نہ نکلے، روئیاں لگی ہوئی ہیں، منہ میں بھی روئی. ایسی حالت میں تو اگر جاگتا ہوا بھی ہوتا تو کسی کو اپنی زیارت نہ کراتا. آپ کی ناک میں ڈاکٹر صاحب نے کسی وجہ سے کوئی روئی ڈالی ہوئی ہے، اس ناک جاگ رہے ہیں، بالکل فریش ہیں، منہ بھی دھویا ہوا ہے، ناشتہ بھی کیا ہوا ہے آپ نے، لیکن ناک میں ادھر بھی روئی ادھر بھی روئی، اور منہ میں کپڑا گھسیڑا ہوا ہے آپ کے. اب کوئی آپ سے ملنے آئے کہ ان کو دیکھو، بولے گا نہیں بھائی پہلے روئی تو نکل جائے. تو میت کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو بےچارہ مر گیا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، اب اس کی ناک میں روئی بھی ہے، یہ والی ناک میں بھی. وہ یہ ناکوں میں روئی نہ ٹھوسا کریں، اگر کوئی خون وہ نکل رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے. میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا اس بےچارے کی ناک میں کوئی مستقل روئی کیوں ٹھوس کے رکھتے ہیں وہ، لیکن لوگ کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں کیجیے گا. اگر کچھ اللہ دیکھو، موت ایک حقیقت ہے، سب کے ساتھ ہوگی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے زندگی سے زیادہ محبت نہیں کیا کرو، بس دعا کیا کرو برزخ میں اچھے کی رپورٹ ہو وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے، اور سب کی اللہ وہاں ملاقات کروا دے. تو ناک میں روئی ہے، کان میں ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے میت کے ساتھ. اگر ضرورت ہے تو پھر آپ کر لیں، لیکن نارملی لوگ کرتے ہیں. تو پھر اس کی تصویریں فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، یہ اور زیادہ توہین ہے. اور ایک اور بات مزید یہ ہے کہ جاگتی حالت میں اگر انسان کے جسم کے بال کہیں سے بڑے ہوئے ہیں, جیسے جو مونچھیں رکھنے کے عادی نہیں ہیں ان کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں, یا یہ کہ کہیں جو ہے وہ اور جسم پہ کوئی داغ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ پہلے اس کو اپنی حالت کو درست کرتا ہے. لیکن جب کوئی مر جائے نا تو اس کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے کہیں سے بھی, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو. تو یہ بھی ممکن ہے وہ ایسی کنڈیشن میں ہو کہ وہ اگر جاگتی حالت میں ہوتا تو پہلے اپنا حلیہ درست کرتا. یہ بات بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اب اس کو چھپا دیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آئی ہے, چوک میں لٹھا کے پوری دنیا کی زیارت کرانا, اور وہ انہوں نے نہیں دیکھا, وہ رہ گئے, وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں, وہ دبئی سے آ رہے ہیں, نہیں دیکھا تو کیا ہو جائے بھائی, اس کو نہیں دیکھا تو کیا ہو جائے. تو ابھی ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں, پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے ان کو 2 مہینے پہلے دیکھا تھا, ان کی عیادت کے لیے گیا تھا میں, جب ان کی طبیعت خراب تھی تو عیادت کے لیے گیا. بڑے ماشاءاللہ لحیم شہیم تھے. میں جب ان سے ملا, 30 سال ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, بڑا گہرا رشتہ تھا. میں نے اپنے جو ہے نا ان کی, مجھے پتا چلا بیمار ہیں, جب ان کی عیادت کے لیے گیا انہوں نے مجھے گھر میں بلایا تو ماشاءاللہ 2 بڑی بڑی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, موٹی موٹی کھا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ کو کس نے کہا آپ بیمار ہیں؟ بیمار آدمی تو یہ روٹی کھائے, بڑے صحت مند بہت تھے بیماری میں ماشاءاللہ, اتنی اچھی خوراک تھی. لیکن خیر ان کی دل کی تکلیف تھی, انتقال ہوا تو وہی ہوا کہ لوگوں نے چوک پہ لا کے رکھ دیا. دیکھو میں نے نہیں دیکھا, اس لیے میں نے نہیں دیکھا کہ بھائی جب دیکھ لیا تھا 2 مہینے پہلے, اب دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو تو وہ کرو, کوئی صدقات و خیرات کر سکتے ہو وہ کرو. دیکھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, برزخ میں ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا. کوئی ہم کوئی غیر مسلموں کی طرح یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ, ہندو تو سمجھتا ہے ہمیشہ کے لیے گئے, لہٰذا وہ تو کہیں امریکہ کے دوسرے کونے پر بھی ہوگا نا ایک دفعہ آئے گا دیکھنے کے لیے کہ حسرت نہ رہ جائے. ہمیں حسرت کی بات نہیں ہے بھائی, وہ پلیٹ فارم پہ پہلے پہنچ گئے ہیں, صحیح نا, منزل پر, ہم دوسری ٹرین سے ہم پیچھے آ رہے ہیں. ہمارا تو یہ نظریہ ہے, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سب پشاور جا رہے ہیں, ایک منزل ہے فرض کریں, بھائی یہ پہلی ٹرین سے نکل گیا ہم دوسری ٹرین سے آ رہے ہیں, تو وہاں جا کے سب کی ملاقاتیں ہو جائیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ ایسا ہونے لگا ہے میت کو دیکھنے کے لیے کہ چلتا چلتا جنازہ اتار دیتے ہیں. وہ خاتون رہ گئی ان کی نانی تو اب خود جانے والی ہیں تھوڑے دنوں میں بھائی. ان کا تو پوتا پہلے چلا گیا, وہ تو سمجھے کہ اتفاق سے تم پہلے چلے گئے, ورنہ نمبر کس کا تھا؟ میرا تھا. لیکن چلو تم چلے گئے تو چلو ملاقات ہو جائے گی. نانی آ رہی ہیں دیکھنے کے لیے اتنی دور سے, پھر جنازے کی چارپائی اتاری جاتی ہے, وہ خاتون مجمع میں گھستی ہیں, مردوں کے چہرہ کھول کے دکھایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں ان کو کیا اس پہ نوبل پرائز ملے گا یا کیا ملے گا کہ جناب ہم نے بھی دیکھ لیا. تو بس اس پہ کہ میں نے دیکھ لیا ہے, اس پہ چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں آپ کو کہ یہ امریکہ سے آ رہا ہے صرف دیکھنے کے لیے. یہ عجیب سی بات ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی ہے جیسے پتہ نہیں تیر مارا ہوں نا کہ میں نے بھی دیکھ لیا. جنازے میں شرکت ہو گئی نا یہ تو بات ہے, کہ جنازہ تو ایک شریعت کا حکم ہے, اس میں شرکت مل گئی, یہ بڑی سعادت کی بات ہے کسی بڑے بزرگ کا جنازہ آپ کو مل جائے یا اپنی ماں یا اپنے باپ کا جنازہ مل جائے, یہ تو ہے. دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا, تو ایک یہ پاگلوں کی باتیں ہوتی ہیں, دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا تیر مار دیا میں نے. ایک پاگل جو تھا نا, ایک پاگل وہ نکلا, ایک ڈاکٹر اپنی کلینک سے نکلا, کلینک بند کر کے دور ایک پاگل کھڑا ہوا تھا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک ڈاکٹر نکلا ہے اپنی کلینک سے, کلینک بند کر کے, دیکھا کہ ایک دور ایک پاگل کھڑا ہوا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے, بال پرا گندا. ڈاکٹر نا اس پاگل سے تھوڑا سا ڈر گیا, پاگلوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, پتھر مار دے کچھ کر دے. تو ڈاکٹر کو جانا اس طرف تھا, پاگل کی طرف جانا تھا یعنی کام, لیکن ڈاکٹر نے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا. پاگل نے دیکھا جانا اس نے ادھر ہے لیکن ادھر کو جا رہا ہے, تو پاگل بھی اس کے پیچھے پیچھے. اب ڈاکٹر نے دیکھا یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, تو ڈاکٹر نے تیز تیز قدم سے چلنا شروع کر دیا, پاگل بھی تیز تیز. ڈاکٹر اور گھبرا گیا, یار تو میں تیز جا رہا ہوں تو یہ بھی. ڈاکٹر نے ہلکا ہلکا بھاگنا شروع کر دیا, پاگل نے بھی ہلکا ہلکا بھاگنا شروع کر دیا. ڈاکٹر ڈر گیا کہ بیٹا یہ تو مجھے مارے گا پکڑ کے, اور پاگل کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خود وہ تو پاگل تھا نا, اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پاگل تو نقل مارتا ہے نا, جو تم کر رہے ہو ہم بھی وہی کریں گے. اب جب اس نے چلنا شروع کیا تو پاگل نے بھی چلنا, یہ تیز ہوا تو پاگل بھی تیز, یہ دوڑا تو پاگل بھی تیز. اس کے بعد ڈاکٹر نے لگائی ہے اسپیڈ, کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک, پاگل نے بھی لگائی ہے اسپیڈ. اب ڈاکٹر آگے آگے تگڑ 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 بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, پاگل بھی پیچھے بھاگتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے. بالآخر ڈاکٹر جو ہے نا بھاگ بھاگ کے تھکا اور تلاب آدھی کھا کے زمین پہ گر گیا, ہاتھ تھا گیا. بھائی اور نہیں بھاگ سکتا, پاگل پیچھے سے بھاگتا ہوا ہے, وہ بھی کلا بازی کھا کے گرا ہے اور ہاتھ لگا کے کہتے ہیں چھو لیا, ہاتھ لگا لیا, لگا لیا ہاتھ. تو وہ پاگل یہ سمجھا کہ یہ ہاتھ لگانے کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ میں بھاگوں گا, یہ پیچھے پیچھے بھاگے گا تو میں دیکھوں اس کو ہاتھ لگا, یہ سمجھ رہا میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا حالانکہ میں تو ہاتھ لگا سکتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے کمبخت اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ہاتھ لگانے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, میں خود ہی آ کے اپنے سر پہ تجھ سے ہاتھ کرواتا. تو یہی ہوتا ہے کہ میت ہو گئی, اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں, جنازے کی چارپائی کو اتروایا جا رہا ہے, قبر میں چہرہ کھولا جا رہا ہے, آ کے دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ لیا. یہی ہوتا نا, ہم نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا, کیا تیر مار دیا تم نے دیکھ لیا. تو کیا ہو گیا اس سے بھائی, نہ اس سے میت کو کوئی فائدہ ہے, نہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہے. اور ایک بے کرامی, ایک ہندوانہ رسم کو پورا کیا جا رہا ہے. کوئی بہت ہی قریبی ہو وہ دیکھ لے ایک الگ چیز ہے, اپنے قریبی جو ہوتے ہیں نا بہن بھائی, ان کے دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میت کی کیسی بھی شکل و صورت ہو وہ اس سے ان کو کراہت نہیں آتی, کیونکہ وہ اپنا خون ہے نا, اپنا بلڈ ہے, اپنا خون کی ایک الگ ہی. اپنے ماں باپ کو آپ اگر دیکھ لو مرنے کے بعد, بشرطے کہ جنازے میں تاخیر نہ ہو, یعنی آپ کو اتفاق سے موقع مل گیا دیکھنے کا, اس میں آپ دیکھیں ان کو, تو چہرہ متغیر بھی ہوگا, آپ کے دل میں برائی نہیں آئے گی. اپنے باپ سے, اپنی ماں سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ تو اگر اس کی خدا نخواستہ لاش پہ کیڑے بھی پڑ جائیں پھر بھی وہ اس سے محبت کرے گا. یہ اللہ نے جو خونی رشتوں میں ایک تعلق رکھا ہے نا, یہ ایک الگ ہی نوعیت کا ہوتا ہے. لیکن اس دیکھنے کی وجہ سے جنازے میں پھر بھی تاخیر نہ کریں, قبر میں منہ کھول کھول کے نہ دیکھیں. ویسے ہی کوئی گھر میں ہی میت ہوئی ہے تو بیٹا دیکھنا چاہتا ہے اپنے باپ کو, بیٹی دیکھنا چاہتی ہے اپنی ماں کو, وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے پبلک میں, تو یہ دوسری بات ہو گئی, سمجھ میں آئی گی میں کیوں منع کرتا ہوں. میت کو دکھانا, رونمائی کرانا یہ ایک بری رسم ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, چاہے دینداروں میں ہو, چاہے دینداروں میں بھی بہت ہے یہ رسم. علماء کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو گھنٹوں گھنٹوں لٹا کے رکھتے ہیں, اور پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بےچارے عالم اس مزاج کے نہیں ہوتے, لیکن نیچے جو مریدین ہوتے ہیں نا ان میں ایک دو ہوتے ہیں شرارتی, وہ پھر سب پہ حاوی آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت یہ بات بتایا کرتے تھے کہ وہ عالم بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہو, ان کے مریدین بھی نہیں چاہتے, لیکن ایک دو شرارتی آ جاتے ہیں, ان کی شرارت کی وجہ سے باقی سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب پھڈا نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. تو اگر ہمارے متعلقین میں کوئی ایسا شرارتی آیا تو آپ پھڈا کریں, اس کو بھی میرے ساتھ ہی لٹا دیں. بولے اتنی محبت ہے نا تو تم بھی انہیں کے ساتھ جاؤ. تو وہ کہہ کہ نہیں میں نہیں جا رہا, پھر جب اتنی نہیں ہے محبت, اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب نے لیٹنا ہے بھائی, سب نے لیٹنا ہے, اتنی زیادہ وہ نہیں کرو گے. بعض لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں یوں یوں ہو رہی ہیں, ایسے گھوم رہی ہیں, یہ کیا باتیں کر رہا ہے یار, جنازہ, روئی, کفن, تختہ. تو سب کے ساتھ ہوگا, تختہ بھی ہے. ایک دنیا ہے انٹرٹینمنٹ کی, ناچ گانوں کی, ڈانس کی, شراب کی, کباب کی, اسے دیکھ کے بھی دل بہلاؤ اور پھر کبھی قبرستان بھی جایا کرو. بولے کہ یہ بھی سارے ڈانسر, سارے ناچنے گانے والے آ کے یہاں لیٹے ہیں, ایسا لیٹے ہیں کہ اب جتنے بھی بین بجاؤ یہ ذرا بھی تھرکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ایسا سوئے ہیں. وہ بھی ایک دنیا ہے. تو یہ دونوں دنیایں سامنے رکھ کے زندگی گزارا کرو تو پھر اعتدال سے چلو گے. ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں نا, بازاروں کی رونقیں دیکھتے ہیں اور یہ میتیں نہیں دیکھتے, تو اس لیے سارا معاملہ حساب کتاب گڑبڑ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں دیکھا کرو. تو ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مجھے کہنا ایسی مجھے مزہ نہیں آیا, فیروزے میں گیا میں مزہ نہیں آیا, بوریت بہت ہوئی ہے. میں نے کہا ظاہر ہے گھر پہ ہوتے فلمیں بھی دیکھ سکتے تھے, ڈرامے بھی دیکھتے اور جناب شاپنگ پہ بھی جاتے ہیں, تبلیغ میں گئے ہیں تو تین دن تک وہ یہی سن رہے ہیں بھائی دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے تو مزہ کہاں سے آئے گا آپ, مزہ کہاں سے آئے گا. تو میں نے کہا دوبارہ فیروزہ لگائیں اس نیت سے کہ مزے کے لیے نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے, اپنی اوقات یاد دیں. آپ کو تھوڑا سا آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور اس کی قدر جب ہوگی جب مرنے لگو گے, مرنے لگو پھر سیروزے بھی یاد آئیں گے, چلے بھی یاد آئیں گے اور وہی تھوڑے بہت کام آ جائیں گے پھر. تو کتنی باتیں, وہ میں نے دو, دوسری بات جو ہے نا رونمائی کی, اور تیسری چیز کیا ہے, جلدی دفن کرنا. اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے پبلک کو آنے دو, یوں کرنے دو. تو بھائی اگر یہ کام اچھا ہوتا, لوگوں کے انتظار میں میت کو لٹا کے رکھنا, اور دیر سے دفن کرنا تو پھر ہمارے نبی نے اس کی ترغیب دی ہوتی. نبی کے دور میں کیا ہوا ہے, ایسے واقعات ہوئے کہ ایک عورت تھی مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی, بوڑھی عورت مسجد کی خدمت کرتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی کہ بیچاری بوڑھی عورت ہے مسجد میں اتنی خدمت کرتی ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نظر نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ سے پوچھا وہ عورت جو بوڑھی آتی تھی مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی کہاں گئی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ گزشتہ رات اس کا انتقال ہو گیا تھا, ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. دیکھو یہ ذہنی تربیت کس نے کی تھی؟ صحابہ کی. نبی نے, صحابہ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب نبی کو ہم اٹھائیں اس کے لیے اور یہ صبح تک انتظار کریں فجر تک. یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ انتقال ہوا ہے جو جاگ رہے ہیں نا, چلو بھائی ہم غسل کفن کا انتظام کر کے دفن کر دیتے ہیں, بس. نبی کو پھر اطلاع ملی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہوا کرے تو مجھے بتایا کرو, کیونکہ میں جب جس پہ نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تاخیر کرتے, مطلب مجھے جگا دیتے, مجھے اطلاع دے دیتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر پہ گئے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی خدمت کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی نے مسجد کی خدمت کرنے والے کا جب نبی سے جنازہ نکل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جنازہ فوت ہو گیا, تو ان کی قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی ہے. یہ مسجد کی خدمت کو بھی معمولی نہ سمجھا کریں. جب مسجد میں نماز پڑھنے آیا کریں تھوڑا سا صفیں وفیں دریاں وریاں جھاڑو واڑو کا کبھی خود بھی کر لیا کریں, ضروری نہیں ہے جو تنخواہ لے کے کام کرے وہی کرے, خود بھی کبھی حصہ ڈال دینا چاہیے کہ بھائی چلو لاؤ یار یہ جھاڑو مجھے دو میں یہاں سے وہاں لگا دیتا ہوں, لاؤ یہ سب میں آپ کے ساتھ بچھوا دیتا ہوں. تو یہ جلدی دفنانے کی تاخیر ہے شریعت میں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز میں نے کیا بیان کی؟ اور جو لواحقین دور سے پریشان ہو نا, جو انگلینڈ میں کینیڈا میں امریکہ میں, بھائی نہیں دفنانا مجھے پہنچنے دو, تو اس کو کہو بھائی تم آ جاؤ قبر پہ آ کے دعا کر لینا, صحیح ہے؟ جنازے میں تاخیر تمہاری وجہ سے نہیں ہوگی. ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو والد صاحب ہمارے محلے کی بہت مشہور شخصیت تھے, بہت لوگ ان کو جانتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے. والد صاحب کا انتقال ہوا ہے 12 بجے رات کو, قبر میں تاخیر ہوئی ہے اس لیے رات کو ہم دفن نہیں کر سکے, تو فجر کی نماز کے بعد جنازہ ہوا. اب جب فجر کے بعد جنازہ ہوا تو فجر میں تو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ صبح کو سو رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے امام صاحب سے کہا بھائی اب جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ دفنا دیں, دفنا دیا گیا. اب جب بعد میں اعلان ہو رہے ہیں یا لوگوں کو اطلاع مل رہی ہے تو پوری خلقت اکٹھی ہو گئی ہمارے گھر کے باہر کہ بھائی کب انتقال ہوا, آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں, کب جنازہ ہوا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے کہا بھائی رات کو انتقال ہوا ہے اور اللہ ان کی مغفرت کرے, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی, اسی وقت اٹیک ہوا اور صف میں بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں اٹیک ہوا, گر گئے, اٹھا کے لے کے گئے تو ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا. تو لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ اتنے بڑے آدمی تھے, اتنی مشہور شخصیت تھے, علاقے کے اتنے مؤثر شخصیت تھے, یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا نا انتقال کا. ہم نے کہا بھائی رات کو 12 بجے انتقال, اب اس وقت موبائل کا اتنا نہیں تھا کہ فوراً ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع سب تک پہنچ جائے, تو لوگ حیران ہو رہے ہیں ایسے کیسے ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ انہی کی تعلیمات تھی, وہ ان بکھیڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے. دو صفحے ہوں گی بمشکل جنازے میں, تھوڑی تھوڑی, لیکن ہم اس پہ خوش تھے. سنت کے مطابق دو صفحیں یہ زیادہ اچھی ہیں, خلاف سنت طریقے سے پورا محلہ اکٹھا ہو جائے, دفنا دیا. ساری زندگی ہمارے والد صاحب نے نا ایسی زندگی گزاری ہے, سارے کام جلدی جلدی کر کے فارغ ہو جاتے تھے وہ, ایسے ہی کبھی کسی سے خدمت نہیں لی انہوں نے, محتاج وہ دعا مانگتے تھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. تو ایسے ہی جلدی جلدی انتقال بھی ہو گیا, لوگ کہتے ہیں یار ان کے سارے کام ایسے جلدی جلدی ہوئے, حتیٰ کہ انتقال بھی ایسے ہی ہو گیا اور دفن بھی ایسے ہی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. اور ہم ہر کام میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو تفریح کا درجہ دے دیا گیا ہے, ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ, ہر چیز میں تفریح, میتوں پہ بھی تفریح. اب میت ہو رہی ہے تو پھر تمبو لگ رہے ہیں, پھر 3 دن تک جو میزبان ہے نا جس کے میت ہوئی ہے اس بیچارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, سب آ کے گلے مل مل کے رو رہے ہیں اس سے, چھاپ کے وہ چلے گئے روئیں. اب یہ بھی نہیں روئے گا تو لوگ کہیں گے اس کو پتہ نہیں, اب ابا سے محبت ہی نہیں تھی. تو 3 دن تک کھانا پینا بھی چل رہا ہے اور پھر لوگ بھی آ رہے ہیں, خود بھی مشکل میں, دوسروں کو بھی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے. بھائی سب نے جانا ہے, چلے گئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل کام جو غم تو ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, غم تو ہمیں بھی بہت ہوا تھا, جس سے اتنی محبت ہو اس کے بچھڑنے کا تو غم, لیکن اب اس غم کی تلافی کیسے ہو؟ یہی ہے کہ بھائی اب چلے گئے تو ہم نے بھی جانا ہے, اور اللہ نے ہمارے لیے بہترین راستہ کیا رکھا ہے؟ میت کے لیے مغفرت کی دعا. اس سے انسان کا غم ہلکا ہوتا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, اپنے والدین کے لیے خدمت نہیں کر سکتے تو مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں, تو ساری زندگی کرتے رہیں. اس سے انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ یہ خدمت تو میں کر سکتا ہوں ان کے لیے, صدقات و خیرات اور ان کی مغفرت کی دعا. تو یہ کام کرنے چاہیے. باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں نا میت میں, اور رونا, چیخ چلا کے میت پہ رونا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. اور آج لوگ چیختے ہیں, خواتین بہت چیختی ہیں, اور یہ سمجھتی ہیں جو جتنا چیخ رہی ہے نا اس کو میت سے اتنی زیادہ محبت ہے. جو رو نہیں رہی تو کہتے ہیں اس کو تو لگتا ہے کہ خوش ہو رہی ہے, اس کو تانے ملتے ہیں. جو بیچاری صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا, چپکے چپکے ہلکا ہلکا رو رہی ہے یا آنکھوں پہ ضبط کیا ہوا ہے, اسے خواتین کیا کہتی ہیں؟ تانے دیتی ہیں, تانے آپس میں. دیکھ لیا شوہر مر گیا ہے, سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. میں تو پہلے ہی کہتی تھی. جنازے میں بھی خواتین کے نا بڑے, ایک صاحب نے بتایا کہ آج کل خواتین جنازے میں جب جاتی ہیں نا تو عورت کے لیے یہ جو زیور اور زینت ہے نا, یہ عورت کی ایک کمزوری ہے, کمزوری ہے. یہ جنازے میں بھی ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہیں, دوپٹے. تو ایک آدمی نے قصہ سنایا کہ ایک خاتون جنازے میں گئی, یعنی خواتین جب جنازے میں ہوتی ہیں نا تو کس طرح کی باتیں رو بھی رہی ہوتی ہیں اور کپڑے چوڑیوں کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ایک خاتون رو رہی ہے, کسی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا کسی دوسری خاتون کی, تو ان کی جو ہے نا وہ تعزیت کے لیے گئی, اب رو رہی ہیں, ہائے بہن کیسے تمہارے میاں دنیا سے چلے گئے. وہ کہہ رہے بھائی ایسے ہوا تھا, ہائے ہائے بہت افسوس ہوا ہے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے؟ درمیان درمیان وہ بھائی میں کیا بتاؤں, میرے میاں اتنے اچھے تھے, ہائے ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے, بولٹن مارکیٹ سے لیا تھا میں نے, ہائے ہائے. پھر رو رہی ہیں, باتیں بھی چل رہی ہیں دوپٹے کی, ساڑیوں کی, میچنگ کی, اور مہندی کی, اور نیل پالش کی, سب چل رہی ہے باتیں, رو بھی رہی ہیں. اور پھر وہ بہن جو ہے تم نے جو کیا نام ہے کہاں سے لیا تھا؟ وہ کہنے ہائے بہت اچھے سے بولٹن مانگے, ہاں وہاں بہت اچھا مل جاتا ہے, وہاں سستا مل جاتا ہے, لیکن حیدری سے بھی آج کل مناسب ریٹ پہ مل رہا ہے. ہائے ہائے پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے, ایسے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ سارا پروگرام جو ہے نا ان کا روتے روتے چل رہا ہو. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی شادی تھی, نکاح تھا, میں نے مجھے بھی انوائٹ کیا انہوں نے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو یعنی کہاں سے کوئی استخارہ نکلا تھا یا کیا ہوا تھا, یہ جو آپ جہاں شادی کر رہے ہیں یہ آپ کو ملی کیسے؟ تو انہوں نے کہا سچی سچی بتا دوں. میں نے کہا بتا دو یار, ہم سے کیا شرمانا. کہہ رہے ہیں میت میں آنکھ مٹکا ہوا تھا, کسی کے میت ہو گئی تھی جو ان کے بھی ریلیٹو تھے اور میرے بھی تھے, یہ بھی پہنچی نہیں تھی, میں بھی پہنچا ہوا تھا. روتے روتے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا, روتے روتے میں میں نے دیکھا کہ یار میں بھی رو بھی رہا ہوں میت, ہائے یہ چلے گئے دنیا سے. میں نے نظر ڈالی کہ یار لڑکی تو اچھی ہے, لڑکی تو اچھی. اب لڑکی نے بھی دیکھا کہ بھائی مجھے دیکھ رہا ہے, لڑکا بھی ذرا ہینڈسم تھا, لڑکی بھی رو رہی ہے, لڑکی نے بھی دیکھ لیا کہ بھائی بندہ تو صحیح ہے. دونوں نے وہیں آنکھوں میں آنکھ مٹک کے نمبر, موبائل, سیل فون, یہ سارا حساب پہ شادی ہو گئی. میت کو اگر پتا چل جاتا, آپ بتاؤ کہ یار میری, میں مرا ہوا لیٹا ہوں تختے پہ اور یہاں منگنیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہے, میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں, سچا واقعہ. اب پتہ نہیں آنکھ مٹکا حقیقت میں ہوا, انہوں نے بھی ممکن ہے موبائل کا, لیکن پسند جو کیا نا پسند, یہ بہرحال میت میں کیا, اتنی خبر تو پکی ڈکی ہے. جو پسند کیا نا لڑکی کو, وہ میت میں پسند کیا, یعنی میت میں آئی ہوئی تھی تو اس نے پسند کر لیا اس. تو یہ ہو رہا ہے حساب کتاب. تو اب اگر کسی کے میت ہو گئی ہے, چیخ چلا کے رونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی. سکون اطمینان سے عورت کی آواز رونے چیخنے میں گھر سے باہر نکل جائے, یہ بری چیز ہے. اور مرد کے لیے بھی چیخ چلا کے رونا غلط ہے, رونے کی اجازت ہے, وہ تو انسان کو تبھی غم بہرحال ہوتا ہے. وہ تو نہ روئے تو اس کی علامت ہے کہ سخت دل ہے, اسے گاڑی چھننے پہ تو رونا آتا ہے, اپنے کسی قریبی عزیز کے موت پر اس کو رونا نہیں آتا, یہ تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں میرے بھائی یہ برائیاں شامل ہو گئی ہیں. تو نفلی عبادت کیا کریں, اچھی بات ہے, مگر اپنے معاملات کو اور ان چیزوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اکابر ان چیزوں پہ زیادہ زور دیا کرتے تھے, سمجھ رہے ہو بات کو, کہ کسی سے بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, خامخواہ کی نفرت نہ ہو. آج اسی پر بات ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دو سوالات آئے ہیں. اولاد کی ولادت کے بعد کی کیا سنتیں ہوتی ہیں؟ بچے کی ولادت ہو جائے تو سب سے پہلے دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں پہلے تو اس کو نہلائیں نا، وہ تو نرسیں نہلا دیتی ہیں، اس کے بعد دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، تو اذان خود دے دیا کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہوں تو بہتر ہے، بچے کو گود میں رکھا قبلے کی طرف، اب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، بچے کا نہیں، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، تو سیدھے کان میں آپ نے اذان دے دی جیسے اذان ہوتی ہے، اور اس کو گھمایا اسی طرح الٹے کان میں، جلدی جلدی اقامت پڑھ دی، یہ پہلی سنت ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ختنہ کرنی ہے بچے کے، وہ ابھی کر دیں یا بچہ جب بڑا ہو جائے جب کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی فوری ضروری نہیں ہے۔ بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا تو اکثر پیلیے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو، تو اس میں اگر پیلیے کی حالت میں یرخان میں خطرہ کر دیا تو پھر نقصان ہوتا ہے بچے کو، لیکن جو ہے وہ اگر نہیں ہے پیلیا تو پھر کر سکتے ہیں اس کا ختنہ۔ دوسری سنت ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کرنے کو نا لوگوں نے بہت زیادہ کوئی ضروری سمجھا ہوا ہے، عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، احادیث میں تو عقیقے کی تاکید ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ عقیقہ اس وقت تھا جب قربانی واجب نہیں تھی، جب قربانی واجب ہو گئی تو عقیقے کا حکم منسوخ ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لیکن اب منسوخ ہونے کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں امام حنیفہ کی جو رائے ہے نا کہ منسوخ تھا، تو اس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ پہلے لازم تھا اب لازم نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ہی منسوخ ہو گیا، لیکن پھر بھی فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے احادیث کی بنیاد پر صاحبین کے مذہب پہ کہ بھائی عقیقہ مسنون عمل ہے لیکن لازم نہیں ہے، بہتر ہے کر لیں، دو بکرے کر لیں زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لڑکے کی طرف سے دو، لڑکی کی طرف سے ایک، ساتویں دن کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر آٹھویں دن کر لیں تو بھی جائز ہے۔ ان چیزوں کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، مجھے فون کر کر کے تھکا دیتے ہیں، ہر دوسرے بچے تو پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ بچہ پیدا ہوا اس اسپتال سے فون آ رہا ہے، حضرت وہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں کہ سر پہلے منڈائیں یا بکرا پہلے ذبح کریں؟ میں تو جو کرنا ہے کر لے بھائی، ابھی جیسے فون پھر دوسرا، وہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ بکرے کے کان میں اذان دینی ہے، ایسے بھی ہیں بکرے کے کان میں اذان دینے والے؟ میں نے کہا بھائی بکرے کے نہیں ہوتی، بچے کے کان میں اذان ہوتی ہے، عجیب عجیب سی چیزیں، تو اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ دو بکرے دو دمبے یا گائے کے دو حصے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دو نہیں کر سکتا ایک بھی کر سکتا ہے پھر وہ، کیونکہ مستحب چیز ہے تو اس میں کچھ قانونی اتنی پابندیاں نہیں ہیں، آپ کی دو کی گنجائش نہیں ہے آپ ایک بکرا کر لیں، ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی تھوڑی بہت لوگوں کی دعوت کر لیں آپ، ویسے آؤ یار ہمارے یہاں بریانی پکے گی، کیوں دعوت؟ اس لیے کہ شریعت میں اولاد کی ایک بہت بڑی یعنی نعمت قرار دیا ہے اس کو، بہت بڑی نعمت۔ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں بہت مسئلہ ہو گیا، دو سے تیسرا بچہ کیوں ہو گیا، چوتھا کیوں ہو گیا، پانچواں کیوں ہو گیا، لیکن شریعت نے کیا کہا کہ اٹھارہواں بھی اگر ہوا ہے تو اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دے دی ہے، تو اب بکرے کاٹ کے لوگوں کو کھلاؤ، تو شریعت نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو کے نظریات سے تم متاثر نہ ہو اور یہ خوشی مناؤ اس پہ، سمجھ رہے ہو بات کو، خوشی مناؤ، تو خوشی منانے کے لیے طلبا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بکرا نہیں کاٹ سکتا تو خوشی منانے کے لیے لوگوں کی دعوت کر دے۔ اچھا یہ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ بکرا کاٹ کے ایڈی سینٹر میں یا کہیں مدرسے میں جمع کرا دیتے ہیں، یہ افضل نہیں ہے، افضل یہ کہ آپ رشتہ داروں کو کھلائیں، کیونکہ خوشی منانا جب ہی ہوگا پورے طریقے سے جب تھوڑا سا رشتہ دار جمع ہوں گے، دوست احباب جمع ہوں گے، کھائیں گے، ان کو پتا چلے گا ان کے ہاں بچے کی ولادت، اگر آپ نے چپکے سے کہیں دے دیا ثواب تو ملے گا صدقے کا، مگر وہ جو شریعت کی حکمت تھی وہ حکمت فوت ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی، وہ حکمت فوت ہو جائے گی، تو اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے بہتر کیا ہے، صدقہ کریں آپ کچھ حصہ، لیکن اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں، بکرا ہو جائے، دمبا ہو جائے، گائے ہو جائے، نہیں چکن ہی کھلا دیں لوگوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مٹھائی کا بھرا ہوا ڈبا، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مٹھائی کے خالی ڈبے۔ ایک صاحب ایک دفعہ طلبہ مجھے بہت کہہ رہے تھے آپ جو ہے نا مٹھائی کھلائیں مٹھائی کھلائیں مٹھائی کھلائیں، آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی مٹھائی کا ڈبا، میں نے پھر بہت تنگ آ کے، وہ کتنے طلبہ ہیں ہمارے تو سینکڑوں ہزاروں، اگر ہم وہیں تو جو ہے نا وہ پانچ روپے والی بھی ٹافی کھلانا شروع کریں نا تو وہ تو ہزاروں کے تعداد میں۔ جب طلبہ نے بہت پریشان کیا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کل میری طرف سے آپ سب کو مٹھائی کا ڈبا۔ طلبہ خوش، یار ابھی تو ایک لالی پاپ کھلانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب پورا ڈبا، بڑے خوش ہو گئے جامعۃ الرشید کے دل۔ اگلے دن کہنے لگے وہ کہاں ہیں، میں نے کہا خالی ڈبا پڑا ہوا ہے اٹھا کے لے آؤ، نیچے پڑا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ کیا ڈب، میں نے کہا صرف ڈبے کا بولا تھا میں نے، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر مٹھائی بھی ہوگی. تو کوئی بھی خوشی کا طریقہ ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. بہتر ہے ساتویں دن نہیں ہو تو آٹھویں دن بھی کر سکتے ہیں, پندرہویں دن بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس میں خاص شرطیں نہیں ہیں, اس کو اتنی اہمیت نہ دیں. اور ایک چیز ہے, بچے کا سر مڈا دینا چاہیے, کیونکہ وہ بال اس کے میل کچیل ہوتے ہیں, سر مڈا دیں. پھر اس میں لوگ سوال پوچھ پوچھ کے کان پکا دیتے ہیں کہ بال کب کاٹیں. اب بالکل بعض جگہ ایسے ہوتا ہے, ادھر بکرے کے گلے پہ چھری اور ادھر بچے کے سر پہ اس طرح, کہ اگر تھوڑا سا فرق ہو گیا تو ایسا نہ ہو بلائیں آ جائیں. کوئی بات نہیں, پہلے بال کاٹ دو بعد میں بکرا کر دو, یا پہلے بکرا کاٹ دو بعد میں بال کاٹ دو, اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. پھر بالوں کو پھینکنے کا ایک بڑا مسئلہ ہے, نٹی جٹی کے پل پہ جا کے پھینکیں یا چاند پہ رکھ کے آئیں. ان چکروں میں نا مسلمان بہت خوش ہوتا ہے. وہ جو دفتروں میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہا ہے نا, جا کے رشوت لے رہا ہے اور حسد کر کر کے اور غیبتیں اور بہتان تراشیاں کر کر کے, یا جو ہے نا وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے, یا بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, ان کو وراثت میں ان کا حق نہیں دے رہا, ماں باپ کو ستا رہا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا, کس طرف مسلمانوں کی توجہ زیادہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا تو بکرا کٹے گا کیسے, کس دن کٹے گا, سر منڈے گا کیسے, بالوں کو پھینکنا کہاں, اس پہ اتنا پریشان ہوتا ہے, ان کو ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ بال ادھر پھینک دیے تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی کوا اٹھا کے لے جائے, کوئی جن اٹھا کے لے جائے, کوئی بلا نہ آ جائے. تو بھائی بال ہیں, ادھر ادھر سڑکوں پہ پھینکو گے تو گند ہوگا, اس لیے کہا جاتا ہے بھائی بہتر ہے ذرا مٹی پہ کھود کے در, کیونکہ آپ کچرے کے ڈبے میں پھینکے نا وہ بال اڑتے ہیں. تھوڑی سی ایک تعظیم بھی ہے کہ انسانی بال ہیں, وہ تو نائی کو بھی چاہیے کہ جب انسانی بال ہیں وہ نیچے گرے تو ان کو کہیں مٹی کے نیچے دفن کر دے, تو وہ بچے کے بال ہوں یا کسی بڑے کے بال ہوں, تو وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو کھود کے کہیں مٹی کے نیچے ڈال دیں. اگر کسی نے کچرے کے ڈبے میں بھی ڈال دیا تو بھی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایک سنت ہے. اور اچھا نام رکھ لینا چاہیے اس کا. نام رکھنے کے بارے میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, مولوی صاحب بچہ پیدا ہوا اس کا نام بتائیں, یہ بہت خون آتے ہیں. ارے بھائی ہم اپنے بچے جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھنا ایک سوچنا یہ درد سر ہے, سو دفعہ سوچ, کیونکہ ایک دفعہ جو نام ہو گیا وہ موت تک رہتا ہے, بلکہ قیامت میں جنت میں بھی وہی نام ہوگا. تو نام رکھنا ایک اچھی خاصی ٹینشن ہے. بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے, ٹینشن ساری آپ نے ہمارے سر پہ ڈال دی. تو ایسے موقع پر ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے, جو ہم نے اور ہم نے بھی ان سے سیکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں, بھائی ایسے میں سوچوں گا میں بتاؤں گا, آپ بولے گا نہیں یہ والا نہیں دوسرا میں. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ کو کوئی نام پسند آ رہے ہیں, ان میں سے تین نام آپ بتا دیں کہ حضرت ان تینوں میں سے بتا دیں کون سا رکھوں, تو اب سلیکشن میں آسانی ہو جائے گی. نہیں یار میرا خیال, تو میں کہتا ہوں آپ سوچیں ایک مہینہ دو مہینے, جو نام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ان میں سے کوئی تین تک لے آئیں اس کو, پھر مجھے بتائیں کہ حضرت ان تین ناموں میں اب سلیکشن نہیں ہو رہی, تو میں اس میں پھر آپ کو بتا دوں گا بھائی ان تینوں میں یہ والا زیادہ اچھا ہے, ورنہ تو پھر جھگڑا ہوتا رہے گا نا. میں یوں کہوں تو نام تو بہت ہیں, پھر جو پیچھے پڑتا ہے نا کہ نہیں آپ ہی بتائیں آپ ہی بتائیں آپ ہی بتائیں, پھر میں اس کو کہتا ہوں اس کا نام رکھو متزلزل حسین تارڑ. اس کا نام کیا رکھو؟ متزلزل حسین تارڑ. کہتا یہ کیسا نام ہے؟ تو مجھے تو یہی پسند آ رہا ہے. تو یہ تو عجیب سا نام ہو گیا. میں کہتا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ میں جو بتاؤں گا پھر آپ اس پہ اعتراض کرو گے, اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود تین بتا دو ان میں سے میں ایک سلیکٹ کر لوں گا. تو اچھا نام رکھنا چاہیے, الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے. بچوں کے ایک نام آ رہا ہے وریشا, یہ کوئی نام ہی نہیں ہے. ریش الگ لفظ ہے, واؤ الگ لفظ ہے. واؤ کا معنی اینڈ, عربی میں واؤ اینڈ کو کہتے ہیں اور کو کہتے ہیں, ریش ایک الگ چیز ہے. تو ملا کے لوگ نے لکھ دیا وریشا یعنی اینڈ ریش. یہ کوئی نام ہوا؟ بس وہ قرآن میں یوں کرتے ہیں, یوں گھماتے ہیں, جہاں انگلی آ گئی تو وہاں سے ایسا ہے. قرآن میں فرعون پہ اگر انگلی آ گئی آپ کی, شیطان پہ انگلی آ گئی, تو یہ شیطان نام رکھو گے؟ تو اچھے نام رکھو. مطلب آج کل تو ویب سائٹ ہیں, اس میں آپ ناموں کی ویب سائٹ ہیں. مجھے یہ عثمان بھائی یاد دلائیں کہ میں انشاءاللہ کچھ نام جو ہے نا جو ایک ویب سائٹ سے نکال کے میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا, تاکہ جس نے بھی دیکھنا ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لے جو صحابہ کے تابعین کے نام ہیں, تاکہ ہمارا تھوڑا سا کام اس معاملے میں ہلکا ہو جائے. تو اچھا نام رکھنا چاہیے لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی, اور اس میں یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے اس کے میننگ اچھے ہوں, پڑھنے میں آسان ہوں. بعض نام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, نکلتا ہی نہیں ہے وہ. تو پھر لوگ اس کی شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں. ناموں کو بگاڑا نہ کریں. یہ بچوں کے ناموں کا جو شارٹ کٹ بنا لیا جاتا ہے نا, یہ پھر ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. اس سے بچے کی شخصیت بچپن میں تو مجروح نہیں ہوتی، بڑے ہو کر مجروح ہوتی ہے. نام کا انسان کی شخصیت پہ بڑا اچھا گہرا اثر پڑتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے مجھے میرے اصل نام سے پکارا جائے. اب لوگ پنجاب میں اس کا زیادہ دستور ہے، مٹھو رکھ دیا، لڈو رکھ دیا، ننو رکھ دیا، اور وہ ساری زندگی وہ مفتی اعظم بن گئے، مگر وہ لڈو کے لڈو ہی ہیں. ابھی گھر میں ان کو لڈو سے پکارا جاتا ہے، گڈو سے پکارا جاتا ہے. بھائی جو نام ہے اس سے پکارو اس کو، اس میں انسان کی تعظیم ہے. تو یہ نہیں ہونا جو نام ہے پھر بچے کو منا کہہ دیا، ایک الگ چیز ہے. منا تو اس لیے کہ بچہ ہے چھوٹا سا، لیکن جب نام کی باری آئے گی تو نام بگاڑا نہ جائے. ساجد کو چھجو کہہ دیا، شاہد کو شہری کہہ دیا یا شدو کہہ دیا، شاہد ہے تو شاہد ہے، ساجد ہے ساجد ہے، احمد ہے احمد ہے. اچھا یہاں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ لوگ جب ڈبل نام رکھتے ہیں نا، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرؤف ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ عبد لگانا ضروری ہے. تو صرف عبداللہ اور عبد الرحمان یہ دو نام ایسے ہیں جن میں عبد لگانا ضروری ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں وہ عبد کے بغیر بھی درست ہیں. جب آپ کسی کو رؤوف کہتے ہیں یا رحیم کہتے ہیں تو ہماری مراد وہ رحیم نہیں ہے جو اللہ کی رحیم، اللہ تو بہت رحیم ہے. تو ہم جب کہتے ہیں نا رحیم، اس کا مطلب رحم دل ہے، تو رحم دل تو انسان ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رحیم یا کریم یا رؤوف کسی کا نام آپ رکھ دیں آپ کے بغیر. اور اگر عبداللہ بھی رکھ دیا، عبد الرحمان بھی رکھ دیا، تو نام تو عبد الرحمان ہوتا ہے، لیکن اس کے جب آپ رحمان پکارتے ہیں تو پھر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب جملے میں استعمال ہوتے ہیں نا تو وہ شارٹ فارم استعمال ہوتی ہے اس کی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب عبد الرحمان کو رحمان پکارا جائے گا تو عبد محذوف ہوگا اس میں، یعنی ہے یہ عبد الرحمان ہی لیکن آپ نے شارٹ میں اس کو کیا کہہ دیا، رحمان. اب اس میں بعض لوگ کفر کا فتویٰ کہ اس نے اس کو اللہ کہہ دیا ہے، رحمان، ہاں رحمان تو صرف اللہ، اور واقعی رحمان صرف اللہ کی صفت ہے. تو بہتر یہی ہے کہ عبد الرحمان کہا جائے، البتہ عبداللہ میں اللہ نہ کہنا شروع کر دیں کسی کو، کیونکہ اللہ تو پھر اللہ کا عالم ہے. زیادہ آپ کو ہی آگے چلے ہیں، لوگ اس میں اتنے وہمی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ایک بچہ تھا، وہ ہم نے نا سمت بانڈ خریدا کہیں سے، وہ لگا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ سمت بانڈ، اس پہ لگ، بچہ کہہ رہے ہیں عبد السمت بانڈ ہوتا ہے، سمت بانڈ نہیں ہوتا. سمت بھی تو اللہ کا نام ہے نا بھائی، وہ کمپنی کا نام بن گیا تو اب وہ الگ چیز ہو گئی، اس کو عبد السمت بانڈ بنا دیا. عبد السمت نہیں، سمت بانڈ ہے تو سمت بانڈ ہی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک ہے، تو بچے کے نام اچھا رکھا کریں. اور جو ہے اور تو کیا ہے، باقی پیمپر ہے، پجامے ہیں، یہ تو آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. پیمپر کے بارے میں ایک بات یہ، میں پیمپروں کے خلاف نہیں ہوں، اکثر میں پیمپر کے خلاف بیان کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پیمپروں، گھر میں پیمپر تو آج کل یہ ایک ضرورت ہے، وہ تو اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے. خواتین غصے ہوتی ہیں کہ ہر بیان میں پیمپر کو گھسڑ کے نا بولتے ہیں یہ خواتین سارے دن پیمپروں میں بچوں کو اپنی ذمہ داری. تو وہی پیمپر تو ایک آج کل، کیونکہ بچہ ہر وقت ہر جگہ ہی وہ گڑبڑ کرے گا. مقصد میرا یہ کہ 24 گھنٹے پیمپر نہیں ہونا چاہیے، یہ بچے کے لیے شدید نقصان دہ ہے. بچے کی جو ہے نا یہ پیشاب کے آلات جو ہوتے ہیں ان میں ہوا لگنا ضروری ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی اگر آپ اس کو ایئر ٹائٹ رکھیں گے، نقصان ہوگا بچے کو، بعد میں وہ سیکچوئل پرابلم بھی اس کو ہو سکتی ہے. اور بچے کو جب قضاء حاجت ہوتی ہے، پخانہ کر دیا اس نے، تو وہ جراثیم اس کے اندر جاتے ہیں، پھر وہ پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے. خواتین کیا کرتی ہیں، فوراً نہیں دھوئیں گی. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتے چھوڑو صبح تک ایسے، رات کو بچے نے پوٹی کر دی اب وہ صبح تک ایسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ غلط ہے بھائی، وہ گند اس کے اندر جائے گا، بیماریاں ہوں گی، پریشانی. پھر کہتی بچہ پتہ نہیں کیوں بیمار رہتا ہے ہر وقت، پھر وہ دواؤں پہ خرچے. تو بہتر نہیں ہے جب آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس نے قضاء حاجت کی ہے، اپنی نیند تھوڑی سی قربان کریں، اٹھیں پیمپر تبدیل کر دیں، دھو دیں یا اس کو صفائی کر دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ نہیں پڑی ہوئی ہے 2 بجے، اب کون اٹھے گا، صبح ہی دیکھا جائے گا. تو اللہ نے ماں کو ماں اس لیے تو بنایا نا کہ وہ اپنی راتوں کی نیند قربان کرتی ہے بچوں کو، بچوں کے لیے یہ تو کرنا پڑے گا اس کو. تو یہ اس لیے میں پیمپر کی مخالفت کرتا ہوں، یہ اس والے پیمپر کی جو 24 گھنٹے چپکا رہتا ہے، ایل پی سے چپکا دیا باپ نے اس کو، اترے گا ہی نہیں وہ، یہ والا پیمپر کی میں مخالفت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جی میت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی بدعت ہے. آئی بات سمجھ؟ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جتھے بنا کے سب نے میت کے لیے قرآن پڑھاؤ. اپنے طور پہ جو جہاں ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، البتہ اگر اتفاقی اجتماع ہو گیا ہے، جیسے کسی کے گھر میں میت ہوئی ہوئی ہے، اب لوگ جا رہے ہیں تو اس جو گھر کا مالک ہے اس نے کیا کیا، سپارے لا کے رکھ دیے تاکہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بلکہ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، وہ جائز ہے. تو وہ اجتماعی تو قرآن ہوتا ہے مگر اس کا مقصد اجتماع نہیں ہوتا, مقصد تو تعزیت ہوتی ہے. اب تعزیت میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, غیبتیں کریں گے, تو بہتر ہے بھائی قرآن پڑھ لو تاکہ اس کی برکت میت کو بھی حاصل ہو آپ کو بھی حاصل ہو. وہ قرآن خوانی یہ ایک اتفاقی صورت میں جو ہو جاتی ہے نا یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں آج فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے ہاں میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی ہوگی, اس کا نہ قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ملتا ہے نہ فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت ملتا ہے. انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پہ جو جہاں ہو میت کے لیے وہ اصال ثواب کر سکتا ہے, وہ جائز ہے. قبریں اونچی کرنا جائز نہیں ہے, ایک بالغ سے زیادہ قبر اونچی کرنا حرام ہے اور قبر کو پکا بنانا بھی حرام ہے. آج کل قبروں پہ سیمنٹ کا کام ہو رہا ہے, دیکھو سعودی عرب میں صحابہ کرام کی تابعین کی قبریں دیکھو کتنی سادہ ہیں, تو ہم اپنے باپ دادا کی قبریں ایسے کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو قبر کو پکا کرنا, اس کو ایک بالغ سے زیادہ اونچی کرنا, یہ سب ناجائز کام ہے. لوگ کہتے ہیں وہ گر جائے گی, تو بھائی قبر ہے گرنے کے لیے. نام کی تختی لگانا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے, لیکن جائز ہے نام کی تختی, حدیث سے ثابت ہے اس کا جواز. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر صحابہ کرام نے نشانی لگائی تھی, تو نشانی سے پہچانا جاتا ہے تو نام سے بھی پہچانا جاتا ہے, تو نام لگا سکتے ہیں, آیتیں نہیں. آیتوں میں ویسے بھی بے کرامی ہے, قبر کی تختی میں آپ نے آیتیں لگا دی, قبر پہ تو کتے بھی گزرتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ کیسے کیسے جانور اس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. آیتیں نہ لکھیں, اگر کسی نے بہت ہی کرنا ہے تو صرف نشان لگا دے, اور اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے تو چلو نام لکھ دیا, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے بار بار بتایا کہ میت کو زیادہ ضرورت دعا کی ہوتی ہے ان چیزوں کی, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی باہر میرا نام لکھا ہوا ہے مجھے گارڈ آف آنر سلام پیش کرنا ہے وغیرہ, یہ سب دنیا کی چیزیں تھیں اب یہاں سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس پہ ترستا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے, بس اس پہ بیچارہ وہ تڑپتا ہے کہ کاش لوگ میرے لیے دعا کریں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور وقت نکال کے آئے ہیں اس سے تھوڑا لمبا بیان ہو گیا, ویسے اتنا ہوتا نہیں ہے.